بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 26 مارچ 2010 مسجد دار السلام باغ جنا لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں سورہ قلم کی روشنی میں حقوق العباد کی اہمیت کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفاء خصوصاً على عبدالهم وخاتم النبيين محمد الأمير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة القلم: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتناومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم علمنی رشدی وعذبنی من شرور نفسی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہم رب زدنی علما. آمین یا رب العالمین. سورۃ قلم اور اس کا دوسرا نام سورہ نون بھی ہے. 29 پارے کی سورت ہے. اس کے پہلے رکوع میں ابتدان تو خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن رکوع کے نصف آخر میں ایک قصہ بیان ہوا باغ والوں کا. قرآن مجید میں بہت سے حقائق کو واضح کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے تمثیل کا پیرائے اختیار کیا گیا ہے. دیکھیے، قرآن اصلاً کتاب ہدایت ہے، اور جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، ایک علمی بات کو سمجھنا عام آدمی کے لیے مشکل ہوتا ہے. بڑے علمی اعلیٰ پیمانے کی ثقیل زبان استعمال ہوئی ہو، عام آدمی کے سر پر سے گزر جاتا ہے. لیکن اسی بات کا خلاصہ اگر کسی تمثیلی انداز میں، سادہ انداز میں سمجھایا جائے تو مورل لیسن ہر شخص اخذ کر لیتا ہے، جسے کہتے ہیں کہ وہ اس کا اصل جو تھیم ہے، جو مورل لیسن ہے، جو اخلاقی سبق ہے، وہ بڑی آسانی سے سمجھ میں آتا ہے. قرآن مجید چونکہ ہدل للناس ہے، پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت نامہ، یہ اگر دانشوروں کی علمی پیاس جو ہے اس کو بجھانے کے لیے بھی قرآن ہی ہے کہ جو اعلیٰ ترین شے ہے، اور انہیں ہدایت کی طرف لانے کے لیے جو اعلیٰ علمی سطح کے دلائل ہیں وہ بھی اسی قرآن میں ہیں، تو عام افراد کے لیے حقیقت کو ان تک پہنچانے کے لیے بہت سادہ پیرائے میں الفاظ جو ہیں قرآن مجید میں استعمال ہوتے تھے، تاکہ بات بھی واضح ہو جائے اور کسی مشکل میں بھی نہ پڑے. ایک عام آدمی بہت سی جگہوں پر آپ دیکھیں گے تمثیل، استعارہ، کوئی مثال، ایمان کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے تمثیل آ رہی ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشکاة فیها مصباح، قرآن مجید کی عظمت اس کے بیان کے لیے تمثیل آ رہی ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تم قرآن کی عظمت کو جاننا چاہتے ہو تو اس مثال پہ غور کرو کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ پڑتا اللہ کی حیبت سے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم لوگوں کی سہولت کے لیے بیان کرتے ہیں. لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ اس پر غور کریں اور حقیقت کے قریب پہنچ سکیں. سورہ کہف میں بھی آپ دیکھیں گے بہت اونچے مضامین آئے ہیں، لیکن کئی قصے بھی بیان ہوئے اور ان کا جو مورل لیسن ہے وہ بہت اہم. اصحاب کہف کا قصہ آیا، ذوالقرنین کا قصہ بیان ہوا، اور وہاں بھی دو افراد کا قصہ بیان ہوا جن میں سے ایک بڑا سرمایہ دار تھا، اس کے بڑے باغات تھے، اور ایک بالکل درویش تھا. اب وہ قصہ ہے، ان کا مکالمہ ہے، ایک پورا واقعہ ہے، اس کے بیان سے ایک عام آدمی کو ایک میسج مل رہا ہے. مورل لیسن اصل میں وہ ہے کہ جو مقصود. اسی طریقے سے یہاں پر بھی سورہ قلم میں ایک قصہ بیان کیا گیا کہ کچھ باغ والے تھے، یعنی کچھ بھائی تھے جن کا ایک باغ تھا. اب اس کے بارے میں اکثر مفسرین نے کوشش کی ہے کہ وہ کوئی صنعاء میں یا یمن میں کسی جگہ پر وہ باغ تھا، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ ایک تمثیل ہے. ایسے معاملات واقعات جگہ جگہ ہو سکتے ہیں. قرآن مجید نے ایک بطور مثال ایک تمثیل بیان کی ہے کہ ایسے تمہارے سامنے ایسے واقعات ہوتے ہیں، اس سے سبق سیکھو. ضروری نہیں کہ کوئی خاص کسی تاریخ کو اور کوئی خاص واقعہ جو ہے اسی کی طرف اشارہ ہو، بلکہ اس کے اندر عموم ہے. سبق کیا ہے، اصل موضوع کیا چل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو حقوق اللہ ہیں. سب سے پہلے تو انسان پر بحثیت انسان لازم ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے، اس کی معرفت حاصل کرے. انسان اور حیوان میں اصل فرق کیا ہے؟ حیوان کو کسی آزمائش میں نہیں ڈالا اللہ نے، انسان کو ایک مقام دیا، اس کو عقل اور شعور عطا کیا، اس کے اندر روح پھونکی گئی، ایک ڈیوائن ایلیمنٹ ہے جو اس کی ذات کے اندر شامل ہے. یہ صرف جسد خاکی نہیں ہے، ایک روح ملکوتی بھی ہے جس کا تعلق عالم امر سے ہے، اور وہی ہے جس کے اشارات ہمیں نظر آتے ہیں کہ خود انسان بھوکا ہو اور کسی محتاج کو دیکھ کر اور اپنا کھانا اس کو دے دے. یہ مادی اعتبار سے اس کے لیے کیا بنیاد ہے، کیا جسٹیفیکیشن، لیکن اس کو اپنی جو اندر خوشی اس وقت محسوس ہوگی اور جو راحت کہ میں نے اپنا پیٹ کاٹا ہے لیکن کسی کی مدد کی ہے، یہ رجحان کیا ہے، یہ صرف اور صرف اسی روح کا ایک مظہر ہے، وہ جو اس کے اندر ایک خیر کا پہلو اللہ نے رکھ دیا اور رفاق ہے اس کے اندر، ایک بلندی ہے، مادیت کی طرف پستی نہیں بلکہ روحانی ترقی والی ایک وہ جو ایلیمنٹ ہے اور اس ذات کا حصہ بنا دیا، تو وہ بھی موجود ہے. تو انسان کے لیے سب سے پہلے تو لازم ہے کہ وہ اپنے رب کی معرفت حاصل کرے، توحید تک پہنچے کہ یہ سارا نظام ایک ہی قبضہ قدرت میں ہے، ایک ہی ہے جو عقل یا ایک دانش یا ایک حکم اس کے پیچھے کار فرما ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو یہاں تو فساد بچ جاتا، پھر تو اقتدار کی کھینچتان ہوتی، کشمکش ہوتی. یہ جو ہارمنی ہے، جو توافق ہے، اور اتنا محکم نظام، اور اس میں کہیں کوئی رکھنا تم نہیں پا سکتے. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، ایک ہی خالق، ایک ہی مالک، ایک ہی بادشاہ حقیقی، ایک کا حکم کار فرما ہے. یہ توحید ہے اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت. اور جو کچھ انسان اور مخلوقات کے پاس ہے وہ تو اللہ کی عطا ہے، کسی کی ذاتی کوئی شے نہیں. جب میرا وجود میرا ذاتی نہیں ہے، کون کہہ سکتا ہے کہ کون اپنے وجود کے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ میرا ذاتی ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. ہم خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یہ بغیر کسی کے پیدا کیے پیدا ہو گئے یا اپنے خالق خود ہیں؟ بتاؤ، جب میں خود اپنا خالق نہیں ہوں تو میرے اندر جو صفات ہیں، جو کمالات اگر ہیں، کوئی خوبیاں ہیں، تو وہ کس کی ہیں؟ کہاں سے آئیں؟ وہی جس نے مجھے وجود بخشا ہے، اسی کی ہے، کوئی شے میری نہیں. ایک شخص ہے، جوانی اور شباب کا دور ہے، قوت ہے، یہ قوت کہاں سے آئی ہے؟ یہ بھی اس کی عطا، جب چاہے سلب کر لے. کائنات میں کوئی قوت نہیں ہے سوائے اس کے، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے. ذرا انسان عقل کو استعمال کرے تو جہاں ایک طرف یہ ہے کہ توحید تک پہنچنا ہے، اور پھر اللہ کا حق کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے کھلاؤ پلاؤ، میں رب ہوں، خالق ہوں، مالک ہوں، تم بندے ہو، غلام ہو، مخلوق ہو، بس مجھے اپنا رب اور اپنا آقا مانو اور غلامی والی زندگی گزارو، بس اس کے سوا اور کچھ نہیں میں چاہتا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے انسانوں اور جنات کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ میرے غلام بن کر رہیں. وہ ہیں ہی میرے غلام، غلام حقیقی، ان کا تو وجود اپنا نہیں ہے. دنیا میں جو آقا اور غلام ہوتا ہے اس کا یہ رشتہ نہیں ہوتا، وہ تو ایک یوں کہنا چاہیے کہ حقیقی نہیں، مجازی غلامی ہے. کیا غلام جو ہے اسے اس نے پیدا کیا؟ اس کو اس کے آقا نے؟ آقا اس کا خالق تو نہیں. غلام کے اندر جو صفات ہیں وہ اس کے آقا کی پیدا کرتا ہے؟ نہیں، تو کچھ بھی نہیں. اصل میں یہ تو مجازی نسبت ہے، سب برابر ہیں حقیقت کے اعتبار سے. کلکم بنو آدم و آدم و ان تراب، سب بنی آدم ہو، آدم و حوا کی اولاد، سب برابر. تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے. واقعی اگر کوئی آقا ہے، مالک ہے، تو وہ ایک ہی ہے، وہ رب، اور تم اس کے محکوم غلام حقیقی ہو. اس نے تمہیں پیدا کیا، وہی خالق ہے، تمہارا وجود اسی کی ذات کا برہون منت ہے. جب چاہے سلب کر لے، فنا کر. قرآن مجید پہ یہ موضوع بھی کئی جگہ آیا، ان یشاء یذھبکم ایھا الناس، اے نوع انسانی، اللہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے، ایک ہی اس کے حکم سے سب فنا ہو جائے. ویات بھی آخرین، اور وہ کسی اور مخلوق کو لیا. تو کل حقیقی مالک ہے ہی وہ، اور اس کا تقاضا کیا ہے؟ بس مجھے اپنا مالک حقیقی سمجھو اور اسی کے مطابق زندگی گزارو. آقا کا حکم، آقا کی مرضی، یہ مقدم ہونی چاہیے. اپنی مرضی، اپنے نفس کے تقاضے، ان کو پسے پوچھ ڈالو. اپنے آقا اور مولا اور رب کی مرضی اور اس کے تقاضے، انہیں ترجیح دو، انہیں مقدم رکھو. بس رب کے وفادار بن کر رہو. تو ابھی تو یہ ایک چھوٹا سا عالم ہے جس میں اللہ نے تمہیں بھیجا امتحانی طور پر. اصل زندگی تو موت کے سرحد کے پار ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، تمہیں عبد العباد کے لیے وہ ایسی ایسی نعمتیں عطا کرے گا کہ تمہارے تصور میں نہیں. اتنا سا تقاضا ہے، اور وہ ہمارے لیے کوہ ہمالیہ جتنا بوجھ بن گیا ہے. نہیں، اپنی خواہشات کو پیچھے ڈال دیں، ممکن نہیں. زمانے کی رسومات کو چھوڑ دیں، برادری کے جو ہیں وہ طور طریقے ان سے چھوڑ دیں کہ یہ قرآن و سنت کے منافی ہیں. نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا. سود چھوڑ دیں تو کاروبار کو ترقی کیسے دیں گے؟ یہ ممکن نہیں. یہ ایک چھوٹا سا تقاضا تھا. اقبال کا وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک رب کو اسے اپنا رب مانو اور اس کے سامنے جھک جاؤ، پھر کوئی تمہیں نہیں جھکا سکتا. ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. لیکن یہ ہے کہ یہ اصل امتحان یہی ہو رہا ہے، اور ہم جسے ہر شخص خود دیکھ سکتا ہے اپنے بارے میں کہ وہ کتنا اس امتحان میں کامیاب ہے. رب نے کوئی ناجائز مطالبہ مجھ سے اور آپ سے کیا ہی نہیں. تو خیر یہ تو تھا حقوق اللہ کا معاملہ، شر شرک نہ کرو اور اس کے بتائے ہوئے رستے پر چلو. صراط مستقیم اسے عطا کر دی، قرآن دے دیا، یہ ہے راستہ، اور اس پر عملاً کیسے چلنا ہے سنت رسول کو دیکھ لو، وہ ہے اس پر چلنے کا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوری رہنمائی دے دی. اس رستے پر چلو گے ناکامی سے اور جہنم سے بچا کر اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی سے ہمکنار کر دے گا، وہ ابدی کامیاب. لیکن حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ کچھ حقوق العباد بھی ہیں، ان کی بھی بڑی اہمیت ہے. آج جو میں نے آیات پڑھی ہیں اس میں جو اس واقعے کا ذکر ہے، اس کا تعلق اصل میں حقوق العباد کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان میں جو فطرت رکھی ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور اس میں جو روح ملکوتی ہے، اس سے یہ چیز اچھی لگتی ہے کہ میں کسی غریب کی مدد کروں، میرا کوئی رشتہ دار پریشانی میں ہو میں اس کی پریشانی کو رفع کروں. ایسے کام کرنے میں اگرچہ دنیاوی مادی اعتبار سے آپ کہیں گے میں نے اپنا وقت بھی ضائع کیا، اپنے پیسے بھی ضائع کیے، دنیاوی اعتبار سے کیا حاصل ہوا، لیکن یہ چیزیں اندر روح کے اطمینان کا اور اطمینان قلب کا ذریعہ ہوتی ہیں، اندر سے شاباش ملتی ہے، ہاں یہ نیک کام کیا. خود ضرورت مند تھے لیکن کسی دوسرے کی ضرورت کو دیکھ کر تم نے خود قربانی دی ہے، ایثار کیا اور اپنے پیسے اس کو دے دیے بجائے اس کے کہ خود استعمال کرتے. دنیاوی اعتبار سے نقصان، یہاں کے اعتبار سے کیا فائدہ ہوگا، لیکن اندر سے کیوں سکون مل رہا ہے، کیوں شاباش کرتے ہیں؟ یہ ہماری اس فطرت کا حصہ ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے یہ معروفات ہیں، نیک کام وہ ہیں جنہیں انسانی فطرت پہچانتی ہے. دوسری طرف نفس کے تقاضے کچھ اور ہیں، دوسرے کے حق پر ڈاکہ ڈالو، میرے پاس پیسے کم ہیں دوسرے کے پاس زیادہ ہیں کسی طرح یہ ہتھیار لوں میں، میرے پاس زمین کم ہے اس کے پاس زیادہ ہے کیسے قبضہ کروں، اب دماغ اسکیمیں بنا رہا ہے. لیکن اسے دنیا میں کبھی بھی اچھا نہیں کہا گیا، اگرچہ آپ کو اس سے مادی طور پر بہت فائدہ مل رہا ہے، رقبہ حاصل ہو گیا، چیز جو ہے دنیاوی دولت حاصل ہو گئی، لیکن دنیا میں کبھی بھی اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا. فطرت انسانی اس کو اسے ایبا کرتی ہے، نہیں ٹھیک نہیں کیا تم نے، ایک جھوٹ بول کر لاکھوں کما لیے لیکن اندر سے جو ہے وہ اگر ضمیر زندہ ہے تو وہ ملامت کرے گا، نہیں کما تو لیے لیکن کام ٹھیک نہیں کیا. یہ معروف اور منکر یہ بھی اللہ کی طرف سے انسانوں میں ڈالا گیا ہے تاکہ وہ خیر کی طرف اس رستے پر بڑھے، یا وہ گویا یہ اندر سے اشارہ مل رہا ہے کہ یہ وہ راستہ ہے جو اللہ کو پسند ہے اور یہ وہ راستہ ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، اس سے بچنا ہے. اس کو بھی قرآن بنیاد کے طور پر استعمال کرتا ہے. معروف نیکی کیا ہے؟ جسے فطرت پہچانتی. منکر کیا ہے؟ جس سے فطرت ایوا کرتی ہے، نفرت کرتی ہے، ناپسند کرتی ہے. اور وہ فطرت اگر زندہ ہے تو پھر انسان لپک کر حق کو بھی قبول کرتا ہے، اور وہ اگر مست ہو چکی ہو تو پھر اس کے سامنے ہدایت کا خورشید تاباں طلوع ہو جائے تب بھی اسے کچھ نظر نہیں آئے گا، اور وہ اس کو تسلیم کرنے سے انکار کرے. چنانچہ رسولوں کی دعوت کو قومیں کیوں ٹھکرا دیتی تھی؟ اس لیے کہ فطرت ہی مست ہو گئی ہے، تعصبات کے پردے اتنے گہرے ہو چکے ہیں کہ حق کو پہچاننے کے باوجود قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. اسی قسم کی ایک مثال سورہ قلم میں آئی ہے، اور حقوق انسانی کے حوالے سے بات کی گئی کہ یہ بھی اپنی جگہ بہت اہمیت ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس سورت کے شروع میں جو الفاظ آئے کہ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. نون اور قسم ہے قدم کی, اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں, مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ, اے نبی آپ اپنے رب کے فضل سے ہرگز مجنون نہیں ہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں وہ خالفین مشرکین جو کل تک الصادق اور الامین کہتے تھے, اب آپ نے ان کے بتوں کو ان کے معبودوں کو برا کہنا شروع کیا اور توحید کی دعوت دی ہے تو یہ مخالف ہو گئے, اور کہہ رہے ہیں اس کا تو سایہ ہے کسی کا, مجنون ہے, کوئی جن ناصیب ہے, معاذ اللہ. ظاہر بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توقع تو نہیں کرتے تھے, ابھی کل تک قوم کی آنکھوں کا تارا ہیں, الصادق الامین کا خطاب ہے, قوم کے سامنے آپ کا بے داغ کردار ہے, اعلی اخلاق ہے, اور وہ حق بات کہہ رہے ہیں کہ حق بات کہنے سے قوم اتنی مخالف ہو جائے گی, یہ تو اندازہ نہیں تھا. تو بہت ہی ایک پریشانی کا سا معاملہ تھا کہ یہ قوم کو کیا ہوا, انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, کبھی مجھے مجنون کہتے ہیں, کبھی ساحر کہتے ہیں, کبھی کاہن کہتے ہیں, اس سے دل سینہ بھجتا تھا. تو تسلی دی ہے کہ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ, اے نبی ایک تو آپ بے فکر رہیے, آپ اللہ کے فضل سے ہرگز مجنون نہیں ہیں, ان کی باتوں کا اثر مت لیجیے, کہنے دیں گے, اور آپ کے لیے تو وہ اجر ہے اللہ کی طرف سے جو کبھی ختم نہیں ہوگا, غیر منقطع. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور آپ کے حق پر ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ سب سے اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں, خوش اخلاق ہیں, ہمدرد ہیں لوگوں کے, آپ کی فطرت اپنی سلامتی پر قائم ہے, آپ یتیموں کی خبرگیری کرنے والے, بیواؤں کی سرپرستی کرنے والے, مسافروں کی مدد کرنے والے, یہ تو آپ کا کردار ہے, دوسروں کو معاف کر دینے والے, خوش اخلاقی سے پیش آنے والے, مہمان نوازی کرنے والے, اخلاق کے تو اعلیٰ ترین بلندیوں پر فائز ہیں. وہ لوگ جن پر آشیب کا سایہ ہو, مجنون ہو, کاہن ہو, ان کا کبھی یہ کردار ہوا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی. اور پھر کفار کے اس کے برعکس جو ان کے اخلاق تھے, اخلاق رذیلہ, ان کا ذکر کرنے کے بعد پھر ایک تمثیل دی, انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ, ہم بھی ان کو مشرکین کو سرداران قریش کو آزما رہے ہیں جیسے کہ ہم نے آزمایا تھا باغ والوں کو. اب اس کے بعد وہ قصہ شروع ہوتا ہے, اور یہاں ایک اصولی بات بتا دی کہ یہ اس دنیا میں یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں, کسی کو سرداری مل گئی, کوئی غریب ہے, کسی کو دولت مل گئی, کوئی محروم ہے, کسی کو دنیا میں بڑا اعلیٰ اقتدار مل گیا, یہ سب چیزیں اصل میں آزمائش کا حصہ ہیں, ان میں سے کوئی شے حقیقی نہیں. کچھ وقت کے لیے اللہ نے بھیج دیا ہے, اور کسی کو امیر بنا دیا, کسی کو غریب بنا دیا, کسی کو صاحب اقتدار بنا دیا, کسی کو جو ہے محروم بنا دیا, اور کسی کو شروع میں اقتدار بخشا, پھر اقتدار چھین لیا, کسی کو شروع میں غریب پیدا کیا تھا, بعد میں جو ہے وہ چھپر پھاڑ کر عطا کر دیا, کسی نے امیر گھرانے میں آنکھ کھولی تھی اور بعد میں جو ہے وہ غربت اور مفلسی کا شکار ہو گیا. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ آزمائش. اور اگر یہ لوگ آپ کا انکار کر رہے ہیں, آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں, تو یہ بھی اصل میں اس آزمائش میں ناکام ہو رہے ہیں, اپنی عاقبت برباد کر رہے ہیں, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ تو دنیا اللہ نے بنائی ہی آزمائش کی غرض سے ہے, اور یہاں تو موقع دیا ہر شخص کو, اگرچہ ہر شخص اس کا ایک ایک سیل اللہ کے حکم کا پابند ہے, لیکن انسان کو ایک آزادی دی گئی ہے, اما شاکرم و اما کفورا, رب کو پہچان کر شکر گزار بندے بنو, اس کی صراط مستقیم پر چلو, یا ناشکرے اور ڈھیٹ بن کر شیطان کے رستے پر چلنا شروع کر دو. کھلی چھوٹ, امتحان میں یہی تو ہوتا ہے نا, موقع ہے, ہاں نتیجے کے ذمہ دار تم ہوگے. ایک راستہ ہے وہ کامیابی والا, اور وہ کون سا راستہ ہے؟ کہ حقیقت کو مانو, اللہ کی برتری اور اس کے مقام کو تسلیم کرو کہ وہ رب ہے, مالک ہے, خالق ہے, اور اس کے بندے بن کر رہو, یہ کامیابی کا راستہ ہے.
دوسرا راستہ اس سے بغاوت کا ہے، اس کو شیطان جو سب سے بڑا باغی ہے اس کے پیچھے چلنے لگو، دنیا میں موقع ہے، بولے جھوٹے لیکن سن لو انجام بہت ہولناک ہے، پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی، آج ہی بتائے دیتے ہیں، پھر ہمیشہ کی جاننا۔ تو انا بنونا ہوں، اے نبی ہم بھی ان کو سرداران قریش کو آزما رہے ہیں، یہ تو آزمائش، دنیا ہے ہی دار الازمائش۔ کما بلونا اصحاب الجنہ، جیسے کہ ہم نے آزمایا تھا ایک باغ والوں کو، اذ اقسموا لیصرمنھا مصبحین، جبکہ انہوں نے قسم کھائی کہ ہم ضرور اپنے باغ کا پھل توڑیں گے صبح صبح۔ یعنی اب اس کے پیچھے، ان الفاظ کے پیچھے بین السطور میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ باغ والے ہیں، کوئی بڑا باغ ہے، کچھ بھائی ہیں، ان کی مشترکہ دولت ہے، پھل پکنے پر آ گیا ہے اور اب تیاری کر رہے ہیں پھل توڑنے کی، اور اس کے لیے پلاننگ ہو رہی ہے کہ اب کل صبح ہمیں پھل توڑنا ہے، قسم کھائی۔ ولا یستثنون، اس کا عام طور پہ ترجمہ کیا گیا، انہوں نے استثناء نہیں کہا، یعنی ہم ضرور توڑیں گے، انشاء اللہ کہنا چاہیے تھا کہ اگر اللہ کو منظور ہوگا، لیکن انہوں نے اتنا یقین تھا، اور اس وقت وہ اپنے اس دولت کے نشے میں اللہ کو بھولے ہوئے تھے، کہ انہوں نے ایسا کوئی استثناء نہیں کیا کہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، کوئی برتر ہستی بھی ہے، ہم کچھ فیصلہ کریں، کچھ سوچیں، کوئی ارادہ کریں، ضروری نہیں کہ پورا ہو جائے، کوئی اور ہستی ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے۔ ولا یستثنون، انہوں نے کوئی استثناء نہیں کیا۔ ایک صاحب نے اس کا ترجمہ اس انداز سے بھی کیا کہ ولا یستثنون، ہم پورا پھل توڑ دیں گے، کچھ چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ جب بھی شرفاء کا معاملہ ہوتا ہے، لوگ فطرت پر قائم ہوں اور نیکی ہو معاشرے میں، تو وہاں اس چیز کا بھی اہتمام کیا جاتا تھا کہ فصل تو ہم توڑیں گے لیکن کچھ مسکینوں کا بھی حصہ اس میں سے باقی رکھیں گے، محتاج، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس دو وقت کی روٹی نہیں ہے، تو کچھ ان کا حصہ بھی چھوڑیں گے، یہ ایک خیر کی بات ہوتی تھی، ایک نیکی کی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ہم کچھ نہیں چھوڑیں گے، کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے اس میں۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، تو پھر گیا ایک پھرنا والا رات کے وقت جب وہ سوئے ہوئے تھے، یعنی کوئی گردش سماوی اس کے اوپر ایسی آئی ہے کہ وہ راتوں رات وہ باغ جو ہے تباہ و برباد ہو گیا۔ فاصبحت کالصریم، اور بالکل ایسے ہو گیا جیسے فصل کاٹنے کے بعد کھیت کا حال ہوتا ہے، اجڑا۔ فتنادوا مصبحین، انہیں معلوم ہی نہیں ہے، ادھر باغ کے اوپر یہ آفت آ چکی ہے، ان کا سارا جو بھی اثاثہ تھا وہ ختم ہو چکا، تباہ ہو چکا، اور ادھر وہ صبح صبح ایک دوسرے کو آواز دے رہے ہیں، فتنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرثکم، ذرا اپنے باغ اور کھیت کی طرف صبح صبح ہی نکل چلو، ان کنتم صارمین، اگر تمہیں واقعی پھل توڑنا ہے، دیر نہ کرو، یعنی ابھی منہ اندھیرے ہی ایک دوسرے کو آواز دے رہے ہیں، جلدی اٹھو بھائی، آج یہ کام کر کے رہنا ہے۔ فانطلقوا وهم يتخافتون، اب وہ چلے ہیں اپنے باغ کی طرف اور آپس میں سرگوشی کر رہے ہیں دوسرے سے، اللہ يدخلنها اليوم عليكم مسكين، دیکھو آج کے دن کوئی مسکین ہمارے باغ میں داخل نہ ہونے پائے، اس کا اہتمام کر لیا جائے۔ یہ خام خواہ آ جاتے ہیں کچھ لوگ اور وہ اپنا حصہ ہم سے بٹور لیتے ہیں، تو صبح ہی صبح جا کر ہم یہ سارا کام کر لیں اور کسی کو موقع نہ۔ اب یہ ہے وہ ایک انسان جو اصل فطرت ہے اس سے جب وہ ہٹتا ہے، وہ فطرت جو اللہ کی بنائی ہوئی ہے، جس کے اندر نیکی ہے، جس میں اللہ کی پہچان بھی ہے اور مخلوق کے لیے رحم ہے، رفق۔ ایک حدیث میں آیا، من یحرم الرفق فقد حرم الخیر کلہ، جس میں دل کی نرمی جس شخص کے اندر نہیں ہے، دوسروں کی ہمدردی کا جذبہ نہیں ہے، وہ ہر خیر سے محروم۔ اب یہ لوگ جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ جو غریب ہیں، مفلوق الحال ہیں، مسکین ہیں، ان کو کچھ ملے، اللہ یقرن الیوم علیکم مسکین وغدا علی حرد قادرین، اور وہ جا رہے تھے باغ کی طرف بڑے عزم اور جزم کے ساتھ، فیصلے کے ساتھ. فلما راوها قالوا انا لضالون،
اور جب وہاں پہنچے اور دیکھا اسے تو پہلا ان کا رد عمل یہ تھا کہ اوہو ہم کوئی رستہ بھول آئے، لیکن وہاں کا تو نقشہ ہی بدلا ہوا تھا. تو پہلے تو انہیں اپنی آنکھوں پر شبہ ہوا کہ ہم کہیں اور آ گئے ہیں غلطی سے، حالانکہ اس کا امکان تو نہیں تھا کہ وہ اپنے ہی باغ کا راستہ بھول گئے ہوں جہاں صبح شام ہو جاتے ہیں. چنانچہ فوراً ہی انہیں احساس ہو گیا کہ نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے، بل نحن محرومون، بلکہ ہماری تو قسمت ہی پھوٹ گئی، کوئی پھر گئی ہے آفت سماوی، جگہ تو صحیح ہے، باغ تباہ و برباد ہو چکا ہے، نقشہ بدل چکا ہے. قال اوسطہم الم اقل لکم لولا تسبحون، تو ان میں سے جو درمیانہ تھا اوسط، قرآن مجید زیادہ تفصیل نہیں بیان کرتا کتنے بھائی تھے اور وہ اس کے نام کیا تھے، ایک میسج ہے جو کنوے کرنا ہے، کئی تھے ان میں سے ایک درمیانہ، اور ایک ترجمہ یہ کیا گیا جو ان میں سے نسبتاً معقول تر تھا. اوسط اس معنی میں بھی ہے وسطی شے، جو درمیانی شے جس میں اعتدال ہوتا ہے، جس میں فکری توازن تھا، اعتدال تھا، جو نسبتاً معقول تھا. اس شخص نے کہا الم اقل لکم لولا تسبحون، جب تم یہ باتیں کر رہے تھے کہ ہم کسی مسکین کو داخل نہیں ہونے دیں گے اور یوں کر دیں گے اور ایسے کر دیں گے، میں نے اس وقت تمہیں کہا نہیں تھا کہ دیکھو تم تسبیح کیوں نہیں کرتے اللہ کی، اللہ کو کیوں بھول گئے ہو؟ وہ اللہ کو بھولے ہوئے ہو، اصل میں تم اپنے آپ کو مالک حقیقی سمجھ رہے ہو، یہ تو مالک، یہ باغ اللہ کی عطا ہے اور اس کا شکر کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں سے دوسروں کا حصہ نکالو، غریبوں کا، مفلوق الحال لوگوں کا، تم اس کا مالک حقیقی بن بیٹھے ہو. آج کا تصور یہی ہے سرمایہ دارانہ تصور، میں اس شے کا مالک ہوں، یہ میں نے کمائی، میں جو چاہوں کروں، میں ان غریبوں کو کیوں دوں، انہوں نے بچپن میں محنت نہیں کی، انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی، انہوں نے کوئی ہنر حاصل نہیں کیا، اب جوتیاں پٹخارتے پھر رہے بھوکتے اپنی قسمت، یہ مال میں نے کمایا ہے، یہ میرا ہے اور میں جیسے چاہوں ضرور کروں، میں چاہے اسے سینما گھر بناؤں، چاہے نیٹ کیفے بنا کر اور بچوں کے اخلاق تباہ و برباد کروں. یہ ہے وہ، اصل میں انکار کس چیز کا ہو رہا ہے؟ انکار اس کا ہے کہ تم اس بال کے خود مالک حقیقی بن بیٹھے ہو، بھول گئے اللہ کو، جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ سب اس کی عطا ہے، تمہارا کچھ بھی نہیں ہے. تو اتنا سا یہ کہہ دینا کہ یہ میرا مال ہے میں جیسے چاہوں صرف کروں، اصل میں اس حقیقت کا انکار ہے کہ نہیں، سب کچھ اس کی عطا ہے. یہ کلمہ اصل میں رب کا انکار ہے حقیقت کے اعتبار سے، اور رب کا انکار کا کیا مطلب ہے؟ جو سب سے بڑی حقیقت ہے کائنات کی اس کے تم انکار کر رہے ہو، تو اپنی عقل کا ماتم کرو. لو لا تسبحون، دیکھو میں نے تم سے کہا تھا کہ تسبیح کرو اللہ کی، کیوں نہیں کرتے اللہ کی تسبیح، کیوں بھول گئے اللہ کو؟ قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین. اب ابھی ان کے اندر یوں کہنا چاہیے کہ وہ دل کی سختی نہیں تھی اور کچھ ان کی فطرت ابھی اس کے اندر ضمیر زندہ تھا، فوراً انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو، اعتراف کیا انہوں نے یقیناً ہم ہی ظالم تھے. قالوا سبحان ربنا، ہمارا رب پاک ہے، انا کنا ظالمین، زیادتی ہم نے کی، ظلم ہم نے کیا. یہ ظلم کیا ہے؟ آج کے خالص مادہ پرستارہ نقطہ نظر سے تو ظلم ہے ہی نہیں. یہ بھائی میرا باغ ہے، میں کیوں دوں کسی کو؟ حقیقت اس دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ اللہ نے اولاً تو تمہیں دنیا میں بھیجا ہے صرف ایک خاص وقت پورا کرنے کے لیے، یہ راہ گزر ہے، منزل آخرت. تمہاری ضروریات کا سامان یہاں رکھ دیا، ہر ایک کے لیے مقدر کر دیا، اتنا رزق ملے گا اور یہ اور وہ فلاں،
لیکن اب آزمائش کے مختلف طریقے ہیں اللہ کی طرف سے، اس میں یہ بھی ہے آزمائش کا ایک ڈائمینشن. کسی کو ضروریات زندگی جس کی تھی اس سے بہت زیادہ دے دیا، کسی کو بہت ناک تول کر دیا کہ مشکل سے پورا ہو، اور بیسک نیسیسٹیز بھی جو ہے وہ پوری نہ ہو رہی ہوں، دو وقت کا کھانا مشکل سے پورا ہوتا ہو، یہ سب آزمائش کی شکلیں. وہ بندہ جس جو اس حقیقت کو سمجھتا ہے کہ میں اس وقت حالت امتحان میں ہوں، یہ مجھے اللہ نے جو زیادہ دیا اصل میں دوسروں کا حق میرے اس مال میں شامل کر دیا تھا، میرا اصل حق اتنا ہی ہے جتنے میرے ضرورت ہے، باقی دوسروں کا ہے، اور پھر وہ دائیں بائیں دیکھے کہ میرے قریب میں، پڑوس میں، میرے رشتہ داروں میں، میرے عزیزوں میں کون ہیں جو محرومین ہیں، میں ان کو ان کا حق پہنچاؤں. یہ ہے صحیح طرز عمل، اور اسی میں اصل حقوق العباد کی سب سے بڑی بنیاد یہ ہے. یہ بھی اللہ کے مخلوق ہے، جیسے میری ضروریات ہیں ان کی بھی ہیں، میرے پاس تو میری ضرورت سے بہت بڑھ کر ہے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ اس انسانی ہمدردی کا تقاضا، اور رب کو بھی راضی میں کر سکتا ہوں زیادہ سے زیادہ کہ میں اس کے مخلوق کی خدمت کروں، رب اس سے خوش ہوگا، میرے لیے آخرت کی منزلیں اور آسان ہو جائیں گی. اب دیکھیں دنیا میں بھی اس سے خیر کے دروازے کھل رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے، کام آؤ ایک دوسرے کے. بہت سی احادیث ہیں، من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب الآخرہ. جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی دنیا کی کوئی تکلیف دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے آخرت کی تکلیفوں سے محفوظ کر دے. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی مدد کرتے ہیں کہ جو اپنے کسی بھائی کی مدد میں لگا ہوا ہے. دیکھیے کتنا تشویق کا انداز ہے، میں اپنے ایک بھائی کی مدد کر رہا ہوں، میرا بھائی ہے، اس کا حق بھی ہے، لیکن میرا بھائی کی مدد کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ وہ میری مدد کر رہا. یہ کیا ہے؟ تشویق و تربیت کا انداز. تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری مدد کرے، اللہ تم سے خوش ہو، اس کی مخلوق کی جو ہے ان کے ساتھ خدمت کرو، ان کے ساتھ بھلائی کرو. تو حقوق و عباد کو بھی دین کا ایسا حصہ بنایا گیا کہ اللہ کی رضا کا راستہ ہی یہ مخلوقات کی خدمت. اسی خدمت میں ایک بڑی اونچی خدمت یہ بھی ہے کہ مخلوق کو بتایا جائے، اصل حقیقت بتائی جائے کہ تم اس وقت آزمائش میں ہو، یہ دنیا دار الآزمائش ہے، یہ ہماری منزل نہیں ہے، یہ ایک راہ گزر ہے، ایک عارضی ٹھکانہ ہے، اصل زندگی وہ ہے، اس کی کامیابی کے لیے یہ راستہ ہے، اس رستے کی طرف توجہ دلائی جائے. یہ سب سے بڑا خدمت خلق کا کام. یہ ہے تصور خدمت خلق، اس کا انسانی فطرت کے ساتھ اور دین کے ساتھ جو تعلق ہے. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين فاقبل بعضهم على بعض يتداومون. تو وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے ملامت کرنے لگے کہ تم نے اصل میں ہمیں غلط رستے پر ڈالا، پہلے تو ہم اس سے پہلے یہ کام کیا کرتے تھے. ایک دوسرے کو مرود الزام ٹھہرا رہے ہیں، ظاہر بات ہے کہ انہی میں سے کسی نے پٹی تو پڑھائی ہوگی نا، یہ باغ ہمارا ہے، پھل پر ہمارا حصہ ہے، خامخواہ دوسرے غریب اور مسکین آ جاتے ہیں اور ہم کو بھی کچھ دینا پڑ جاتا ہے. کیا عجب کہ ان کے اس کے طفیل ہی اللہ تمہیں برکت عطا کر رہا ہو، اس کے تو پیمانے ہی کچھ اور ہیں. جب ملامت کر رہے ہیں دوسرے کو، قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، کہنے لگے کہ ہائے ہماری شامت، یقیناً ہم ہی نے سرکشی کا رستہ اختیار کیا تھا، غلط راستے پر پڑ گئے تھے. عسى ربنا یبدلنا خیرا منها، کوئی بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بھی بہتر عطا کر دے، ہم اس کے بندے بن جائیں. کوئی عجب نہیں کہ دنیا میں بھی ہمیں اور عطا کر دے، اس کے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، اور ہماری خیر اسی میں ہے کہ رب کا دامن تھامنے. بس انا الى ربنا راغبون، ہم تو اپنے رب ہی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اسی کے دامن کو تھامنے والے ہیں. یہ ہے وہ واقعہ جو قرآن نے ذکر کیا. اب اس سے وہ سارا مورل لیسن جو ہے وہ اس خود اخذ ہو رہا ہے. کذالک العذاب، ایسے آتا ہے عذاب. اگرچہ یہ ایک الگ ایک داستان ہو جائے گی کہ اس قسم کے عذاب جو اس زمانے میں آتے تھے، آج انسان نے اور شیطان نے اس کے تحفظ کے بھی بہت سارے راستے تلاش کیے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ قادر ہے. یہ انشورنس کا جو راستہ اختیار کیا گیا وہ کیا ہے؟ سرمایہ دار جو ہے اس کا سرمایہ محفوظ رہے. اگر کوئی آسمانی آفت آئی ہے، کوئی تباہی آئی ہے، تو اس کا بوجھ سارا صارفین پر، کسٹمر پر جائے. یہ نظام کیا ہے؟ تاکہ اللہ کا یاد ہی نہ آئے کہ بھئی میرا مال کسی وقت اسے چھین بھی سکتا ہے. بھول جاؤ اللہ کو اور آخرت، خیال ہی نہ آنے پائے. لیکن پھر اور راستے ہیں جن سے اللہ تعالی انسان کو سبق سکھاتا رہتا ہے، اگر کسی کے اندر واقعی سبق آموزی کی کوئی استعداد اور صلاحیت ہو. کذالک العذاب والعذاب الآخرت اکبر، اور جو آخرت والا عذاب ہے وہ تو بہت بڑا ہے. اصل عذاب تو ہے ہی وہ. یہاں کے یہ چھوٹے موٹے عذاب اگر انسان کی آنکھیں کھولنے کا موجب بن جائیں، اسے سمجھ میں آ جائے، اس کا قبلہ درست ہو جائے، تو یہ تو اس کے لیے رحمت ہے. اس کی اصل عاقبت منزل تو سنور گئی. یہ ہے وہ اینگل جو قرآن واضح کرنا چاہ رہا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ اس بات کو سمجھیں. واقف اس ایک مثال اور اس واقعے سے بہت سارے سبق ہیں جو ہمارے سامنے آ گئے. حقوق العباد کی اہمیت، پھر انسان کا اپنا حقیقت سے غافل ہو جانا، اور پھر اس کی سوچ کے اندر مادہ پرستانہ جو ایلیمنٹ شامل ہونا، وہ اصل میں رب ہی کا انکار ہے، اور اس کا سارا نقصان انسان کا اپنا ہے. دنیا میں نہ بھی ہو تو اصل زندگی میں وہ تباہ و برباد ہو گیا اگر وہ مادہ پرستانہ سوچ جو ہے وہ غالب ہو گئی اور وہ حاوی ہو. اللہ تعالی ہمیں اس سوچ سے بچائے، حقیقی ایمان کی دولت سے ہمیں نوازے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.